बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. سامعین، آج ہفتہ ہے مہر کی 16، اکتوبر کی 8 اور ربیع الاول کی 11 تاریخ. ہمارا اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ ہجر کی آیات نمبر 45-50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب مجید خاموشی نے. تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں. انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. پھر سنیے گا پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے سینئر نائب صدر اور روس کے وزیراعظم نے اپنی ملاقات میں تہران ماسکو تعاون کی رفتار تیز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے روس اور ایران کے درمیان تجارتی و اقتصادی تعاون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. ایران کے محکمہ پوسٹ مارٹم نے مہسا امینی کی موت کو سیریبرل ہائپوکسیا کا نتیجہ قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں چین کے بارے میں پیش کی گئی امریکی تجویز مسترد کیے جانے سے امریکہ کو زبردست جھٹکا لگا ہے. اور عراق کے صدر دھڑے نے اپنے تمام مسلح گروہوں کی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران کے سینئر نائب صدر اور روس کے وزیراعظم نے اپنی ملاقات میں تہران ماسکو تعاون کی رفتار تیز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے روس اور ایران کے درمیان تجارتی و اقتصادی تعاون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. ایران کے سینئر نائب صدر محمد مخبر نے اپنے دورہ روس میں ایران اور روس کے اعلیٰ وفود کی مشترکہ نشست میں، جو کیسپین سی کے اقتصادی فورم کے دوسرے اجلاس کے موقع پر منعقد ہوئی، کہا کہ ایران اور روس کے خوشگوار تعلقات مسلسل مزید فروغ پا رہے ہیں اور دونوں ممالک میں تمام شعبوں میں تعاون و تعلقات کی توسیع کے بارے میں سنجیدہ عزم پایا جاتا ہے. انہوں نے بعض روسی کمپنیوں کے اعلی عہدیداروں اور ایرانی وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں آئل فیلڈ میں روسی کمپنیوں کی سرمایہ کاری اور اسی طرح زرعی بینکنگ امور، مالی ٹرانزٹ اور نقل و حمل کے شعبوں میں تعاون کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ممالک طے پانے والے سمجھوتوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں وقت کی منصوبہ بندی کریں گے. ایران کے سینئر نائب صدر محمد مخبر نے نقل و حمل، ٹرانزٹ، توانائی اور شمال جنوب کوریڈور کو فعال کیے جانے کو ایران اور روس کے درمیان تعاون کے اہم مواقع سے تعبیر کیا اور کہا کہ مشترکہ بینک کا قیام، گرمسار انچے برون ریلوے لائن کو الیکٹرک لائن بنانا اور تیل و گیس کے سمجھوتوں پر عمل درآمد میں تیزی لانا نیز مشترکہ آزاد علاقے کا قیام دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے ایسے مواقع ہیں کہ جن پر عملی اقدامات انجام دینے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر روس کے وزیراعظم نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ اور خوشگوار تعلقات اور اچھی ہمسائیگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو تہران کے ساتھ تعاون کی تقویت اور تعاون کو تمام شعبوں میں عملی جامہ پہنائے جانے کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ ایران کے محکمہ پوسٹ مارٹم نے مہسا امینی کی موت کو سیریبرل ہائپوکسیا کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے محکمہ پوسٹ مارٹم نے جمعے کے روز مہسا امینی کی موت کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہسپتال کے ریکارڈ، دماغ اور پھیپھڑوں کے سی ٹی اسکین، بدن کے ظاہری معائنے اور پوسٹ مارٹم، نیز بائیو آپسی رپورٹ کے نتائج سے واضح ہوتا ہے کہ متوفیہ کی موت سر پر یا بدن کے حیاتی اعضاء و جوارح پر کسی قسم کی چوٹ لگنے سے نہیں ہوئی۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی میڈیکل ایڈ اور سانس بحالی کی کوششیں کارگر ثابت نہ ہو سکیں اور مہسا امینی کی ہسپتال منتقلی اور کسرا ہسپتال کے عملے کی کوششوں کے باوجود مریضہ سیریبرل ہائپوکسیا کے نتیجے میں ملٹیپل آرگن فیلئر کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ واضح ہے کہ پچھلے چند روز کے دوران انقلاب مخالفین اور دشمن میڈیا کی اشتعال دلانے والی مہم سے متاثر ہونے والے بلوائی مہسا امینی کی موت کے بہانے ایران کے مختلف شہروں میں ہنگاموں اور سرکاری اور نجی عملہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کاروں، موٹر سائیکلوں اور بینکوں کو آگ اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کر کے بلوائیوں نے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی، جسے پولیس نے عوام کے تعاون سے ناکام بنا دیا ہے۔ امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے سیاسی عہدیدار، مغربی میڈیا اور مغرب کے حمایت یافتہ ایران دشمن عناصر کے ذریعے چلائے جانے والے فارسی چینل اس غم انگیز واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران میں پچھلے دنوں بلوائیوں میں ملوث دو فرانسیسی جاسوسوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق سیاحوں کے بھیس میں ایران آنے والے دو فرانسیسی جاسوسوں نے ایران کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے اپنے اقدامات کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس فرانسیسی جوڑے نے، جو کہ فرانسیسی فارن سیکیورٹی سروس کے ایجنٹ ہیں، چونکا دینے والے اعترافات میں کہا ہے کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے ماحول اور امن عامہ کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان اعترافات کا مکمل ویڈیو جلد نشر کیا جائے گا۔ ایران مخالف فارسی زبان کے چینلز نے ان دو جاسوسوں کو پروفیسر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جوڑا ایران کو غیر مستحکم کرنے اور ایران میں تخریبی اقدامات کرنے کے لیے مواقع تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ امریکی سازش کا نتیجہ تھا۔ میانوالی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکی سازش اور اندرونی ہینڈلرز کے ساتھ مل کر وہ حکومت گرائی گئی جو ملک کو ترقی کے راستے پر لے جا رہی تھی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں شمولیت کو سابق حکمرانوں کی غلامی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 11 ستمبر کے واقعے میں صرف 3,500 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت کے بعد 80,000 پاکستانیوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ نے اپنے خلاف توہین مذہب کے الزامات کو حکومت کی سازش قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ توہین مذہب کے الزامات کے پیچھے مریم نواز، مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس الزام کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو یہ کہا جائے گا کہ کسی مذہبی جنونی نے قتل کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں چین کے بارے میں پیش کی گئی امریکی تجویز مسترد کر دیے جانے سے امریکہ کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں چین میں انسانی حقوق کے بارے میں بحث کی منظوری کے لیے پیش کی گئی امریکی تجویز جمعرات کو کونسل کی اکثریت نے مسترد کر دی۔ یوکرین نے بھی امریکی تجویز کی حمایت نہیں کی اور ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ہندوستان نے بھی ووٹنگ سے غیر حاضر رہنا ہی مناسب سمجھا۔ 47 رکنی اقوام متحدہ کی اس کونسل میں 19 اراکین نے تجویز کی مخالفت میں اور 17 اراکین نے اس تجویز کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ 11 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات اور قطر امریکی تجویز کے خلاف ووٹنگ کرنے والے ممالک میں شامل رہے، جبکہ ہندوستان، یوکرین، لیبیا اور ملیشیا ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے ممالک میں شامل تھے۔ امریکہ ایسے تجویز کے ذریعے چین کے ایک علاقے میں ہونے والی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی پر بحث کرانا چاہتا تھا، لیکن ناکام رہا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں امریکی تجویز کا اکثریت کے ذریعے مسترد کیا جانا امریکہ اور پوری مغربی لابی کے لیے زبردست جھٹکا مانا جا رہا ہے۔ ادھر چین مخالف امریکی تجویز کی ووٹنگ میں ہندوستان کے حصہ نہ لینے کے اقدام کو چین کو ہندوستان کی خاموش مدد قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی تاریخ میں ایسا دوسری بار ہوا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی کسی تجویز کو نامنظور کیا گیا ہے۔ عراق کے صدر دھڑے نے اپنے تمام مسلح گروہوں کی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ عراق میں صدر دھڑے نے اعلان کیا ہے کہ اس تحریک سے وابستہ تمام مسلح گروہوں بشمول سرایہ سلام کی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق محمد صالح العراقی، جو عراق میں صدر دھڑے کے ایک سینئر رہنما ہیں، نے ایک بیان میں صوبہ صلاح الدین کے علاوہ تمام عراقی صوبوں میں اس دھڑے کے تمام مسلح گروہوں بشمول سرایہ سلام کو معطل کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر القائد نامی کے ٹویٹر ہینڈل پر شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنا کردار نبھانے اور صوبہ بصرہ میں فتنے سے بچنے کے لیے تمام مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کو معطل کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، جس میں سرایہ سلام بھی شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سرایہ سلام سمیت تمام گروہوں کے صوبہ صلاح الدین کے علاوہ تمام صوبوں میں ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عوام میں رعب و دہشت پیدا کرنا اور خانہ جنگی حرام اور منع ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یمن میں جنگ بندی کی مدت کے خاتمے کے بعد سانا حکومت کی حکمت عملی اور اس کا دانشمندانہ فیصلہ۔ جہاں ناظرین اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر راشد عباس نوخی صاحب کو، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سینئر اور سرکردہ درجہ نگار پروفیسر عمر ریاض عباسی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پروفیسر عمر ریاض عباسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ یمن ہے۔ پچھلے اپریل میں جنگ بندی نافذ ہوئی تھی، جس میں دو بار توسیع کی گئی، اور پچھلے 2 اکتوبر کو جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ اور جنگ بندی ایسی تھی کہ جار سعودی اتحاد نے ایک دن بھی اس جنگ بندی کی پابندی نہیں کی، اور مسلسل یمن کے مختلف علاقوں پر اس کے حملے، اس کی جارحیت، اس کے جو جرائم ہیں، اس کا سلسلہ جاری رہا۔ اب یمنی حکومت نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب اس مدت میں توسیع نہیں ہوگی، اس لیے کہ جارے سعودی اتحاد نے ایک دن بھی پابندی نہیں کی، اور ساتھ ہی یمن کی حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب میں اور متحدہ عرب امارات میں جو غیر ملکی تیل کمپنیاں ہیں جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہے، وہ اپنے سرمایہ کہیں اور منتقل کر لیں، اس لیے کہ ہم اب انرجی سیکٹر کو وہاں نشانہ بنائیں گے اور آپ کی کمپنیاں اس کی زد میں آ سکتی ہیں۔ یہ جو جنگی حکمت عملی ہے اب نئی یمنی حکومت کی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ علی عباس بھائی، اور میرا سلام نقوی صاحب کو۔ دیکھیں سب سے پہلے یمن کا جو کانفلکٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کوئی مینجمنٹ نظر نہیں آ رہی مجھے، کیونکہ پریونشن اگر کرنی ہے یا اس کو مینج کرنا ہے تو تھرو ڈائیلاگ یا نیگوسیشن ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودی حکومت جو ہے وہ جارحیت کا ارتکاب کرتی چلا آ رہی ہے، وہ کبھی نہیں کہے سوچے گی، کیونکہ ڈائیلاگ کو اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے ریزالو کریں گے تو جو نقصان ہوا ہے یمن کا، وہ شہریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر، ہاسپٹل، ساری چیزیں جو تباہ ہوئی ہیں، تو اس کا جو ہے وہ جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا۔ پھر ظاہر ہے اسلامک کنٹریز یا میڈیٹرز کچھ بیٹھیں گے تو وہ حل کریں گے، یا پھر آربیٹریشن یا لٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی سعودی حکومت کو شکست ہوتی ہے۔ تو سعودی، کیونکہ ڈائیلاگ میرے خیال میں ہسٹری میں کبھی نہیں ون کیا یا اس میں انگیج نہیں ہوا، کیونکہ ڈائیلاگ میں ایک اکیڈیمک نیریٹو چاہیے ہوتا ہے، وہاں ایکسپوز ہو جاتے ہیں آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے، تو وہ چاہتا ہے کہ مزید ان کو جو ہے نا دبایا جا سکے بارود کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ۔ تو آپ نے دیکھا جنگ بندی کے دوران بھی میں دیکھ رہا تھا، بالکل وائلنس تھا، اگریشن تھی، ریٹیلیشن تھی، اور یہ اگریشن بلا جواز ہے، کسی بھی طرح سے اس کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے ساری چیزوں کو، اور یمن کے عوام جو کہ آپ کو پتا ہے وہ اپنی حریت کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی جس طرح سعودی اتحاد کر رہا ہے، میرے خیال میں اگر اس کو نہ روکا تو یہ بہت بہت بڑا مسئلہ بنے گا عالمی امن کے لیے۔ اور یمن کے ساتھ کھڑے ہے، ویسے پاکستان کھڑا ہے، باقی دیگر ایران کھڑا ہے، دیگر اسلامی ممالک جو سمجھتے ہیں کہ مظلوم ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو سعودی عرب اپنے جرائم کو یہ یاد رکھیں چھپانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہا ہے، خاشقی قتل کیس میں ہو یا دیگر اس کے جرائم، سیریا میں خود کش حملوں کو، حملہ آوروں کو بھیجنا، اور اسی طرح امریکہ کے ساتھ بھی وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ، اور پھر جو وی این 2025 ہے بن سلمان کا، اور وہاں پہ جو جبری گمشدگیاں ہیں، ماورائے عدالت اقدامات ہیں، ان کے اپنے کانفلکٹ ہیں ود ان دا جو آپ کے شاہی محل، اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اپنے ایبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس نے یمن کے معصوم عوام کو نشانہ بنا رکھا ہے، اور یہ میرے خیال میں سلسلہ چلتا رہے گا، اور منتج ہوگا سعودی حکومت کے یا سعودی عربیہ کے 4 سے 6 ٹکڑوں پر، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ سعودی حصے میں بٹ جائے گا، تو اگر انہوں نے ڈائیلاگ کی کوشش نہ کی اور وہ اس طرف نہ آئے، پیسفل مینز آف کانفلکٹ ریزولوشن کو اپنانا ہوگا، جدید دور میں یہی ہوتا ہے ملکوں کے مابین، کہ ڈائیلاگ پہ آئیں، ٹیبل پہ آئیں، اپنے موقف کو رکھیں اور اس میں دوسرے لوگ بھی بیٹھیں، اور اس کے ذریعے ون ون سچویشن یا کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالا جائے جس کے ذریعے مسلم امہ جو ہے دوبارہ مسلم ورلڈ وہ یونیفیکیشن بلاک کی طرف جائے۔ اس طرح اگر رہا تو پھر عالم اسلام کا نقصان کر رہا ہے سعودی عربیہ، آلریڈی کر رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ ڈائیلاگ پہ آیا تو کل پھر یہ بھی بات ہوگی جو میں عرصے سے کہہ رہا ہوں، حج اور عمرے کا ریلیجیس ٹوریزم کا حصہ مسلمانوں میں تقسیم ہونا چاہیے، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، ہرمین سے ڈیفینس ان سعودیوں کا تو نہیں ہے نا، اس میں ایرانی، پاکستانی، عراقی، شامی، ترکی، جتنے لوگ ہیں ہم سب جاتے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہم ٹوریزم کرتے ہیں، تو کیوں نہ غریب مسلم ممالک، ان کے ایجوکیشن، ہیلتھ سیکٹر پہ وہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، تو سعودی عرب اس سے اصل میں گھبراتا ہے، پھر سارا وہ چیزیں ٹیبل پہ آ جائیں گی اور ان کو نقصان ہوگا، میرے خیال میں میری یہ رائے ہے۔
بہت شکریہ، اس وقت ہمارے اس پہ موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس صاحب، السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، یمنی حکومت نے صاف کہا ہے کہ جب ہمیں جارے سعودی اتحاد جو ہمارے تیل کے ذخائر ہیں اس سے استفادہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے اور مسلسل وہ جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے، حتیٰ ہم اپنے ملازمین کو جو ہے وہ تنخواہیں نہیں دے پا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مجبور ہیں کہ اب خود سعودی عرب کے اندر اور متحدہ عرب امارات کے اندر جو انرجی سیکٹر ہے اس کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے واضح طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کہا کہ وہ اپنے سرمایہ وہاں سے نکال لیں، تو یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ کتنی کامیاب آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں عمر ریاض عباسی صاحب کا اس لحاظ سے کہ ان کا تجزیہ ہمیشہ بہت ہی متوازن رہا ہے، اور سعودی پالیسیز کے عنوان سے یا شاہی خاندان کے عنوان سے ان کی جو ایک رائے اور تجزیہ ہے وہ بڑا یعنی میڈیا میں پسند کیا جاتا ہے، اور ہم بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان کی اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ جو انہوں نے مذاکرات کے مرحلے میں داخل نہ ہونے کی جو سعودیہ کی مشکلات یا مجبوریاں بیان کی ہیں، بہت خوبصورت نقطہ انہوں نے اٹھایا. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد، یعنی میں اس وقت یمن کے عنوان سے جنگ بندی کے معاملے میں، ایک جنگ کا پہلو ہے، جنگ کا جاری رہنا، اندر کی مشکلات وہ اپنی جگہ پہ، یہ جو 2 اپریل سے جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو اس کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ آمد بجنگ آمد جو اس وقت وہ اس جنگ بندی کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ جن مقاصد اور اہداف کے لیے جنگ بندی کی جاتی ہے یا یہ جنگ بندی کی گئی ہے ان میں سے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، یعنی وہ نہ محاصرہ ختم ہوا، نہ یمن کے اس جو تباہ شدہ انفراسٹرکچر ہو جو بھی ہو جتنا اس کی مشکلات ہیں، نہ اس کے لیے کوئی انسانی جو بنیادوں پہ امداد پہنچنی تھی نہ وہ پہنچ سکی، نہ جو یمن کے جو اپنے وسائل ہیں چاہے وہ تیل کی صورت میں ہے گیس کی صورت میں ہے، نہ ان سے ان کو استفادہ کرنے کا موقع دیا گیا، حتیٰ صنعاء ایئرپورٹ کو انہوں نے محاصرے میں لیا اس سے اس کا استعمال، تو ایسی جنگ بندی کا کیا فائدہ؟ یعنی محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جنگ بندی بنیادی طور پہ جار اتحاد نے، سعودی جو جس کو لیڈ کر رہا ہے، اس نے تو اپنے فائدے کے لیے ایک جنگ بندی کی ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھی، ہم نے مثلا کویت کے اندر ایک کوشش ہوئی یا سویڈن کے اندر جو الحدیدہ کے عنوان سے جو ہوئی، اس میں کتنے یعنی ہزاروں کے عنوان سے سعودیہ کی طرف سے اس جنگ بندی کی مخالفت ہو چکی ہے، تو کوئی کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سالویشن فرنٹ کی جو حکومت ہے یا انصار اللہ ہے جو ابھی انہوں نے یہ موقف لیا ہے کہ جنگ بندی میں بھی ہمیں نقصان ہو، جنگ کی صورت میں بھی ہمیں تباہ کیا جائے، تو پھر ہم کیوں نہ ایک کھلی جنگ کریں، پھر ہم کیوں نہ ان قوتوں کو نشانہ بنائیں کہ جو ہماری اس مصیبت اور اس مشکل کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ نتائج کے عنوان سے دیکھیں یہ تھریٹ ہی کافی ہوتا ہے، سرمایہ جو انویسٹمنٹ کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے لیے یہ تھریٹ ہی کافی ہے، اور اس کے یہ کھوکھلا یعنی تھریٹ بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یمن والے صرف زبان سے کہہ رہے ہیں اور اس کے ان کے پاس پوٹینشیل یا پاور نہیں ہے، انہوں نے پہلے ثابت کیا ہے، آرامکو پہ ثابت کیا ہے، سعودیہ کے اندر جا کے بڑے حساس جو ان کی اقتصادی تنصیبات تھی ان کو انہوں نے حملے کا نشانہ بنایا، امارات کے عنوان سے بھی ان کے کامیاب کاروائیاں موجود ہیں. تو یہ ایک ایسی یعنی کھوکھلی دھمکی نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ اس کی کیا نتائج، اس اسٹریٹجی کی کیا فوائد ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہونا نہیں چاہیے، یعنی ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ اسلامی ممالک کے اندر جو وسائل ہیں وہ کسی دھماکے سے کسی حملے سے تباہ نہیں ہونے چاہیے، انہیں مثبت امت مسلمہ کے لیے اس ملک کے عوام کے فائدے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. لیکن جب آپ یمن کے عوام کو ان کے ان افراد کو کہ جن کی تنخواہیں ان وسائل سے مربوط ہیں آپ ان کو اس کی اجازت نہیں دے رہے، اور آپ امارات کی صورت میں ہو یا سعودیہ کی صورت میں آپ کا قبضہ اس انداز سے ہے کہ آپ نے ہر چیزیں جسے کہتے ہیں اس پہ آپ نے ایک ایسے امپوز کر دیے چیزیں کہ وہ بےچارے کچھ بھی نہیں کر پاتے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ تنگ آمد بجنگ آمد، پھر وہ ماریں گے، جب وہ بھوکے مریں گے، جب ان کے اپنے لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل سکیں گی اور ان کے سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے وسائل کی اس انداز سے لوٹ مار کی جا رہی ہو. ایک ہوتا ہے سامراجی انداز سے لوٹ مار کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، اندر اندر سے لوٹ مار چل رہی ہوتی ہے، جیسے سامراجی ملکوں نے بہت سارے ممالک میں ایسے کیا، لیکن یہ تو کھلم کھلا یعنی آپ حملہ کرتے ہیں، آپ ان کو تباہ و برباد ان کو کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ان کے وسائل پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ زندگی بھی نہ گزار سکے، یعنی ان کے سانس لینا بھی انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے. تو جو پھر اس صورتحال میں ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے.
جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال 6.5 سال سے زائد عرصے سے جس طرح سے یمن کے عوام اور حکومت اور فوج نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے اپنی دفاعی توانائیوں میں روز افز اضافہ کیا ہے، وہ دن دور نہیں جب جنگ کا فیصلہ یمنی حکومت عوام اور فوج کے ہاتھ میں ہوگا. اور اب یہ فیصلہ جاری قوتوں کو کرنا ہے کہ وہ جنگ کو ختم کرتے ہیں یا جنگ کو جاری رکھتے ہیں. بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائی پروگرام صبح امید۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور غلطی سے ہم نے صبح امید کا اعلان کر دیا تھا، اس کی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، علم بیش بہا خزانہ ہے اور اس کی کنجی سوال ہے، لہذا تم سوال کرو خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق جنت وہ جگہ ہے جہاں حساب و کتاب کے بعد مومنین زندگی بسر کریں گے۔ جنت وہ جگہ ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل کرنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے مومنین، متقین اور صالحین کے لیے پروردگار عالم نے آمادہ کر رکھا ہے۔ اس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے۔ یہی دار البقا اور دار السلامہ ہے، جہاں نہ موت ہے اور نہ کوئی پریشانی و مصیبت، نہ ہی مرض و آفت، نہ ہی کوئی غم و غصہ، نہ ہی کوئی حاجت ہے اور نہ ہی کوئی محتاجگی۔ یہ سعادت کا گھر ہے، یہ عظمت و کرامت کا گھر ہے۔ یہاں نہ کوئی بیماری ہوگی اور نہ ہی تھکن کا احساس۔ یہاں پر اہل بہشت کی خواہش کے مطابق ہر چیز موجود ہوگی، وہ یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل بہشت خدا کے ہمسایہ اور اس کے اولیاء، اس کے دوست اور اہل کرامت ہوں گے۔ خداوند عالم نے جنت الفردوس میں جانے والوں کے صفات بیان کیے ہیں۔ وہ لوگ ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، اپنے خدا سے ڈرنے والے، خدا و رسول پر ایمان لانے والے، اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور خدا کے عطا کردہ رزق سے مخفی اور ظاہر بظاہر خیرات کرنے والے ہیں۔ وہ شہداء اور صدیقین ہیں، اپنے پروردگار کی عظمت کے سامنے ڈرنے والے اور ہوائے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں۔ وہ راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں، اس کے بعد قتل ہو جاتے یا مر جاتے ہیں۔ وہ خدا کے مخلص بندے خدا کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے مومنوں، صالح آباء و اجداد، ازواج اور ذریت کے ساتھ جنت میں رہیں گے، کیونکہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے اور قلب سلیم کے مالک ہیں۔ اہل بہشت کے لیے شراب طہور ہوگی، جن سے انہیں سیراب کیا جائے گا، جن کے پیالے پر مشک کی مہر لگی ہوگی، جس کی وجہ سے ان کی عقلیں زائل نہ ہوں گی۔ اہل بہشت کے لیے جنت الفردوس میں بہترین قسم کے نازک کپڑے ہوں گے، جیسے حریر اور ریشم، جس میں انہیں سونے چاندی کے کنگن اور موتیوں سے سجائے ہوئے لباس پہنائے جائیں گے۔ اہل بہشت جنت میں نہروں کے کنارے بیٹھے لذت محسوس کریں گے اور ہمیشہ بہترین سائے میں ہوں گے، جہاں پر نہ سورج دکھائی دے گا اور نہ ہی سورج کی گرمی ہوگی۔ وہ بہتی ہوئی نہروں اور جاری چشموں کو دیکھیں گے، جس کے پاس انگور، خرما اور انار کے باغات ہوں گے جو پھلوں سے لدے ہوں گے۔ جی ہاں، مومنین اس جنت میں داخل ہوں گے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور دروازوں پر ملائکہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جنت میں بہت سے درجے ہوں گے، جن میں سے بعض پر فوقیت رکھتے ہوں گے۔ دنیا میں جیسے اعمال انجام دیے ہوں گے، ویسے ہی درجے محل اور مکانوں میں ان کو رکھا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے بہترین مسکن ہوں گے، جن کے کمرے ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اہل بہشت بہترین اور خوبصورت بساط پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور خادمان جنت اہل جنت کے گرد سونے اور چاندی کے بڑے بڑے پیالے، ظرف اور لوٹے لے کر طواف کرتے ہوں گے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق سب چیزیں مہیا ہوں گی۔ اہل جنت کے لیے پاک و پاکیزہ ازواج حور العین ہوں گی، جو خیموں میں تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی، جنہیں خداوند عالم نے جوان خلق کیا ہے، جو اپنے شوہروں کی منتظر اور چاہنے والی ہوں گی، صرف اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہوں گی، عمر میں اپنے شوہر کے برابر اور باقرہ ہوں گی، جن کو اس سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ وہ اپنے جمال میں جادو رکھتی ہوں گی، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہوں گی۔ ان سب کے علاوہ اہل بہشت جنت میں روحانی یا عقلی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، جو خدا کی رضوان اور اس کی رحمت و مغفرت ہوگی، اور وہ ملائکہ اور حوروں کی ہمراہی میں خوشی و مسرت کا احساس کریں گے، جبکہ ان کی یہ سعادت و خوشبختی ہمیشہ باقی رہے گی، اور وہ وہاں پر عذاب، حزن و ملال اور ہر طرح کے لغو و بیہودہ چیزوں سے امان میں ہوں گے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے محترمہ مہجبین صاحبہ لکھتی ہیں، ایران کے قومی تہوار سے آگہی ہمیں ریڈیو تہران نے ہی دی ہے۔ دل بہت چاہتا ہے کہ نوروز کے ایام میں ایران کا سفر کریں، خیر ہماری یہ آرزو کبھی نہ کبھی ضرور پوری ہوگی۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے، سارے پروگرام معیاری ہیں، صبح امید سے بہت معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترمہ مہجبین صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ پہاڑ کے قریب پہنچے جہاں چشمہ جاری تھا۔ آپ نے وضو کیا اور پہاڑ کے اوپر گئے تاکہ وہاں نماز بجا لائیں۔ اسی اثنا میں ایک سوار وہاں آ پہنچا، وہ اپنے گھوڑے سے پانی پینے کے لیے اترا، لیکن جاتے وقت اپنے پیسے کی تھیلی وہیں بھول گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک چرواہا وہاں آ پہنچا، جب اس کی نگاہ تھیلی پر پڑی تو اسے اٹھا لیا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اس چرواہے کے بعد ایک بوڑھا شخص وہاں آ پہنچا، اس کے حلیے سے فقر و غربت کے آثار نمایاں تھے اور اس کے سر پر لکڑی کا ایک گٹھر بھی تھا۔ اس نے لکڑی کے گٹھر کو کنارے رکھ دیا اور چشمے کے کنارے سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ سوار واپس آ گیا اور مضطرب و پریشان اپنی تھیلی تلاش کرنے لگا، لیکن تھیلی اس کے ہاتھ نہ لگی۔ اس نے اس بوڑھے آدمی سے تھیلی کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ دونوں کے درمیان بحث و گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آخر کار دونوں میں ہاتھاپائی ہونے لگی۔ سوار نے اس بوڑھے شخص کو اتنا مارا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، خدایا یہ کیا ماجرا ہے، اس واقعے کا فیصلہ کیا ہوگا؟ پیسے کی تھیلی چرواہا لے گیا، لیکن ظلم اس بیچارے غریب پر ہوا۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، اسی بوڑھے آدمی نے اس سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کا بدلہ لے لیا۔ چرواہے کے باپ کا اس سوار کے باپ پر اتنا ہی قرض تھا، لہذا اس اعتبار سے حق اپنے حقدار تک پہنچ گیا۔ اے موسیٰ، میں ہمیشہ حق و عدالت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے چھرو کے, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ. تو اپنے میزبان گلشن نقوی کو یہیں پر اجازت دیجیے, سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے چھرو کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 16 مہر, 11 ربیع الاول اور 8 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ اکتوبر سن 1256 کو دنیا کی ایک قدیم ترین یونیورسٹی سوربن یونیورسٹی کا پیرس میں افتتاح ہوا. بتدریج اس یونیورسٹی میں وسعت آئی اور اس کے شعبوں میں اضافہ ہوا, یہاں تک کہ اس نے دنیا کی ایک معتبر یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر لی. سوربن یونیورسٹی کے بانی رابرٹ سوربن تھے. آٹھ اکتوبر سن 1534 کو برطانیہ کے شہنشاہ ہنری ہشتم کے زیر اثر برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کی منظوری دی جس کی روح سے روم کے کیتھولک کلیسا کا رابطہ برطانیہ کے کلیسا سے منقطع ہو گیا. اگرچہ شروع میں پوپ کلیمنٹ ہفتم کے ساتھ ہنری ہشتم کا بہترین رابطہ تھا, لیکن جب کلیسا نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے ہنری ہشتم کی درخواست مسترد کر دی تو پوپ کے ساتھ برطانوی بادشاہ کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے کہ پوپ نے ہنری ہشتم کو کافر قرار دے دیا. لیکن دوسری شادی کرنے کے بعد برطانوی پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق پوپ کے بجائے وہ برطانوی کلیسا کے سربراہ بن گئے, اور اس طرح کینٹربری کے نام سے مشہور برطانیہ کا علیحدہ کلیسا قائم ہوا. آٹھ اکتوبر سن 1844 کو معروف ماہر قانون اور سیاستداں بدر الدین طیب جی پیدا ہوئے. وہ بمبئی کے ایک بہری مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ایک مقامی مدرسے میں اردو, فارسی, گجراتی اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی. میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لندن چلے گئے, جہاں 1867 میں انہوں نے مڈل ٹیمپل سے بارائٹ لا کیا. وہ جولائی 1895 میں بمبئی ہائی کورٹ کے جج بنے. بدر الدین طیب جی انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے مسلمان صدر تھے. 1876 میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک سماجی تنظیم انجمن اسلام کی بنیاد رکھی. 1906 میں وہ اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے لندن گئے, اور وہیں اسی سال 19 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا. گیارہ ربیع الاول سن 1293 کو عظیم مسلمان فقی, دانشور اور ماہر کتابیات الحاظ شیخ آغا بزرگ تہرانی تہران میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم تہران میں حاصل کی, اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے. نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں آخوند خراسانی اور الحاج مرزا حسین نوری جیسے ممتاز علماء سے قصبے فیض کیا اور درجہ اجتہاد تک پہنچے. اس کے بعد شیخ آغا بزرگ تہرانی اسلام سے متعلق کتابیات کی ایک سب سے بڑی انسائیکلوپیڈیا کی ترتیب کے لیے تحقیق و مطالعے میں مشغول ہو گئے، جس کے لیے طویل سفر طے کر کے ایران، عراق، مصر، شام، حجاز، فلسطین اور دیگر ممالک کے کتب خانوں میں جا کر تحقیقات انجام دیں، اور الذریعہ الی تصانیف الشیعہ نامی کتاب لکھنے میں جو 26 جلدوں پر مشتمل ہے کامیاب ہو گئے۔ آغا بزرگ تہرانی متعدد سفر کرنے اور طویل بیماری کے باعث نجف اشرف میں سن 1389 ہجری قمری میں انتقال کر گئے۔ انہیں ان کی وصیت کے مطابق نجف میں ان کے کتب خانے میں سپرد خاک کیا گیا۔ گیارہ ربیع الاول سن 1354 ہجری قمری کو ممتاز عالم دین آیت اللہ سید حسن صدر نے وفات پائی۔ وہ ان فقہا میں تھے جو جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور عراق کے شہر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے معروف اساتذہ میں ان کا شمار ہوا۔ آیت اللہ سید حسن صدر الدین کے نام سے مشہور تھے اور فقہ، اصول فقہ، کلام، حکمت و حدیث میں خاص علم و مہارت رکھتے تھے۔ ان کی کتابوں میں تاسیس الشیعہ الکرام لفنون اسلام اور تحصیل الفروع الدینیہ فی الفقہ الاسلامیہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سولہ مہر سن 1307 ہجری شمسی کو رضا خان پہلوی کے حکم پر فوج نے آیت اللہ سید حسن مدرس کے گھر پر حملہ کیا۔ فوجیوں نے ان کو شدید زد و کوب کیا اور انہیں تہران سے باہر منتقل کر دیا۔ یہ حملہ آیت اللہ سید حسن مدرس کی طرف سے رضا خان کی ڈکٹیٹرشپ کی مسلسل مخالفت کے نتیجے میں کیا گیا۔ شاہی فوج نے آیت اللہ سید حسن مدرس کو تہران سے باہر منتقل کر کے ان کے اہل خانہ کو گرفتار کر لیا۔ ایک عرصے کے بعد ان کو ایران کے شمال مشرقی شہر کاشمر جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر اسی شہر میں سن 1316 ہجری شمسی میں شاہی ایجنٹوں نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا۔ آٹھ اکتوبر سن 1990 عیسوی کو صہیونی حکومت کی فوج نے ایک اور جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر حملہ کیا۔ اس جارحیت میں 20 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی ہوئے۔ مسجد الاقصی میں ہونے والے فلسطینیوں کے اس قتل عام نے رائے عامہ کو ایک بار پھر غم و غصے میں مبتلا کر دیا اور مقبوضہ فلسطین کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے صہیونی حکومت کی حمایت کی وجہ سے صہیونی حکومت کے خلاف کوئی بھی عملی اقدام نہ ہو سکا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان